على دين الحق ليظهره على الدين كله. قال الله في
کر کے منعقد کیا گیا ہے.
जहां मुझे इस बात पर मुसर्रत है और हर सुन्नी मुसलमान को इस पर खुश होना चाहिए कि हम एक मुकद्दस उन्वान पर ख्यालात के इजहार के लिए और सुनने के लिए जमाए वहां मैं इस बात पर अफसोस का इजहार करना भी जरूरी समझता हूं कि हम एक मुसलमान मुल्क में तहफ़ुज़ नामों से सहाबा कॉन्फ्रेंस के उन्वान से आखिर कॉन्फ्रेंस मुनाकद ही क्यों करने की जरूरत महसूस हुई है। असहाब रसूल मुसलमानों के यहां मुतनाज़ा शख्सियात नहीं है और न हो सकती है। असहाब पैगंबर दीन की बुनियाद और उसकी असास
है।
सबसे बड़ी चीज ईमान है, ईमान से बड़ी दौलत। कायनात में कोई दूसरी नहीं। जिसे ईमान की हकीकत समझ आ गई है वो इसको सबसे बड़ी दौलत तसव्वुर करता है और जिसे इसकी हकीकत समझ नहीं आई वो शायद हमारे साथ इत्तेफाक न करे। बहरहाल ये हकीकत है कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है और जिसको ईमान की यह हकीकत समझ आई है उसने अपना सब कुछ ईमान के लिए कुर्बान कर दिए। माल दौलत वतन जायदाद ये तो दूर की बात है, जिसे ईमान की हकीकत समझ आई है उसने अपनी जान तक का नजराना पेश करने से भी गुरेज नहीं की। तारीख इस्लाम ऐसे वाकयात से भरपूर नजर आती है। नमूने के तौर पर अर्ज करना जरूरी समझता हूं ताकि आप सिपाही सहाबा के मौकफ को समझने में आसानी महसूस करें। कितने असहाब रसूल हैं जिन्हें सूलियों पर लटकाया गया है, कितने वो सहाबा हैं जिन्हें उबलते हुए कड़ा डालकर सफा हस्ती से मिटा दिया गया, कितने वो सहाबी जिन्हें उल्टा टांगकर उनकी उल्टी खाल खींच ली गई और असहाब रसूल में वो भी है जिसे तपती हुई जमीन पर نصف النهار جب سورج پورے شباب سے ہوتا ہے عین اس وقت لٹا کر ہاتھوں میں تیر گاڑ کر سینے پہ پتھر رکھ کر پرتشدد لہجے میں ایمان چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا ہے لیکن اس مقدس انسان کی زبان سے ایمان کا انکار نہیں نکل سکا آپ کو یہ بھی ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بھی صحابی رسول ہے جسے دہکتی آگ پہ لٹایا گیا ہے اس کے مقدس جسم سے چربی نکلی اور اس سے دہکتی آگ کے انگارے بجھتے رہے میں کہاں تک ان واقعات کو بیان کروں گا تاریخ اسلام ان واقعات سے بھری پڑی ہے ان تمام واقعات کے باوجود ان مقدس شخصیات سے ایمان نہیں چھڑایا جا سکا یہ واقعات دلیل ہیں اس بات کی کہ جسے ایمان کی قدر و منزلت سمجھ آئی ہے اس نے سب کچھ قربان کر دیا ہے لیکن ایمان کا انکار نہیں کیا اتنی بڑی دولت جسے میں نے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت ہے اس کی پوزیشن یہ ہے کہ رب العزت نے اسے صحابہ کی گود میں ڈال دیا یقین ایک مومن کی حیثیت سے مسلمان کی حیثیت سے میری اور آپ کی یہ خواہش ہے اور ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان صحیح ہو اس میں کوئی کمی اور نقص باقی نہ رہے رب العزت نے بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا کتنے واضح لفظ آپ ان الفاظ پر جتنا غور کریں گے اتنا ہی آپ کو حقیقت سمجھ آتی جائے گی خطاب اصحاب رسول سے اور الفاظ یہ فین آمن بے مثل ما آمن ایمان وہی قابل قبول ہوگا جو تم جیسا لایا جائے گا بے مسلم آمن تم نے اصحاب رسول کو خطاب کیا تھا کہ تم جیسا ایمان ہوگا تو قبول ورنہ نہیں فقد اہتدوا اگر تم جیسا ایمان کو لائے گا تو اسے ہدایت پہ مانا جا سکتا ہے ورنہ وہ ہدایت پہ نہیں نہ اسے سیدھی راہ پہ تسلیم کیا جا سکتا جب ایمان جیسی دولت اصحاب رسول کے ساتھ عقیدت رکھے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی ہے تو اسلام کے باقی مسائل دین کے باقی قواعد و ضوابط اور فرائض کیسے حاصل ہو جائیں گے اصحاب رسول سے کٹ کر. مختصر یہ کہ اصحاب رسول دین کی بنیاد ہے, دین کی اساس, اور یہ شخصیات قطعاً متنازع نہیں. مسلمانوں کے ہاں اصحاب رسول پر کوئی تنازع نہیں. میں سوچ سمجھ کر یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اور آپ کو میرے ان الفاظ کی گہرائی تک پہنچ جانا چاہیے کہ اصحاب رسول مسلمانوں کے ہاں متنازع نہیں, قطعاً متنازع نہیں. اگر کوئی شخص اصحاب رسول سے نفرت رکھتا ہے, ان کے ساتھ غیظ رکھتا ہے, ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے, ان کے ساتھ عداوت رکھتا ہے, ان کی تنقید کرتا ہے, ان کی توہین کو اپنا ایمان سمجھتا ہے, ان کے تبرے کو اپنے دین کا جز سمجھتا ہے, تو ایسا شخص بنیادی طور پر مسلمان ہی نہیں ہے, نہ ہم اسے مسلمان سمجھنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اصحاب رسول مسلمانوں کے ہاں متنازع شخصیات نہیں, مسلمانوں کے ہاں صحابہ کرام متفقہ شخصیات, اسلام کے اصول اور قواعد ان سے حاصل کیے جاتے ہیں, اور اسلام, دنیا اسلام ان پر نازاں تھی, نازاں ہے اور نازاں رہے گی. آپ کو اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ لفظ کیوں کہہ دیا ہے کہ اصحاب رسول کے ساتھ بغض, غیظ, نفرت یہ اسلام کا حصہ نہیں, یہ کفر کی عادات ہے. یہ میں نے جذبات میں نہیں کہا, نہ ہی کسی ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کر کہا ہے, نہ ہی بلا وجہ کسی کی دل آزاری کے لیے کہا ہے, بلکہ میں نے یہ الفاظ بڑے سوچ سمجھ کر کہی, بلکہ یہ لفظ میں نے نہیں کہے, نہ یہ الفاظ میری سوچ کا نتیجہ ہے, نہ یہ الفاظ کو میرا اجتہاد ہے, بلکہ میں ان الفاظ کا ناقل ہوں. در حقیقت یہ الفاظ خود قرآن کے الفاظ ہیں, رب العالمین کا ارشاد ہے, رب العزت نے دشمنان اصحاب رسول کو, اصحاب رسول کے ساتھ بغض رکھنے والوں, ان کے ساتھ عداوت رکھنے والوں کو کفار کے لفظ سے یاد کیا ہے. میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی, محمد رسول اللہ والذین معہ, اس پوری آیت کو آپ پڑھ جائیے. اس میں رب العالمین تین چیزوں کو بیان کرتے ہیں, ایک محمد رسول اللہ کی رسالت, اور دوسری اس رسول کے ساتھیوں کی عبادت, ان کی دلی کیفیت, ان کا تقویٰ پرہیزگاری, اور
ان کی کفر سے نفرت. اور تیسری چیز اس آیت میں رب العالمین نے اصحاب رسول کی ابتدا اور انتہا کو بیان کیا اور پھر ان کے دشمن کی حیثیت بتلائی. آپ جب ایک پوری آیت کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے اس آیت کے جو ہی تین پہلو آئیں گے. محمد رسول اللہ ان لفظوں میں محمد کی رسالت کو بیان کیا گیا. والذین معه اشداء على الكفار سے ذلک مثلهم فی التوراۃ تک اصحاب رسول کی دلی کیفیت تقویٰ پرہیزگاری سجدہ رکوع کفر سے نفرت کو بیان کیا گیا. ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه سے ان کی ابتدا اور انتہا کو بیان کیا گیا. یوجب الذراع لیحیز بهم الکفار ان نفسوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص اصحاب رسول کے ساتھ بغض اور عداوت رکھتا ہے لیحیز بهم الکفار وہ شخص کفار کی لسٹ میں آتا ہے, مومنوں کی لسٹ میں نہیں آتا ہے. تو یہ الفاظ نہ جذباتی نہ فرقہ وارانہ اس میں کوئی بو آتی نہ یہ میرا اجتہاد ہے, نہ ہی ہم کسی ایک کے ساتھ ذاتی عداوت کی بنیاد پہ یہ رس کہہ رہے ہیں, بلکہ یہ الفاظ اصحاب رسول کے دشمن کے لیے خود قرآن نے استعمال کیے اور لے عقید ابوم الکفار کے ساتھ اصحاب رسول کے دشمنوں کو کفار کی لسٹ میں خود قرآن رکھ رہا ہے. یہ قرآنی آیت آپ اسے کھول کے پڑھ سکتے ہیں, اس کا بار بار مطالعہ کیجیے, اس کی تشریحات پڑھیے, اس کی تفاصیل کو دیکھیے, پھر اس آیت کا رب دیکھیے, اس کے الفاظ کو نگاہ رکھیے, اس کے ایک ایک حرف کو بڑی محبت اور دقیق نگاہوں کے ساتھ پڑھتے جائیے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ جو اصحاب رسول کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ شخص مسلمانوں کی لسٹ میں نہیں آتا, وہ کفار کی لسٹ میں آتا ہے. لیحیز بهم الکفار اصحاب رسول کی شخصیات کو نہ سمجھنے کا شاید یہ نتیجہ ہو کہ کچھ لوگ صحابہ کرام کی عصمت کے مسئلے کو فرقہ وارانہ مسئلہ سمجھتے ہوں اور اس کو غیر عام سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہوں, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ نظر انداز کیا گیا پاکستان کو مارج وجود میں آئے ہوئے 40 سال کا طویل عرصہ گزر گئے اور اس طویل عرصہ میں ہماری کیفیت یہ کہ کبھی ہم تحفظ ختم نبوت کانفرنس کرتے, کبھی ہم تحفظ ناموس رسالت کی تحریک چلاتے اور کبھی ہم تحفظ ناموس صحابہ کانفرنس کا انعقاد کرتے. تو جس ملک میں رسول کے ناموس کے لیے بھی تحریک چلانا پڑے, جس ملک میں ختم نبوت کے لیے بھی تحریک چلانا پڑے اور جس ملک میں اصحاب رسول کے ناموس کے لیے بھی کانفرنسیں اور احتجاج کرنا پڑے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس ملک کو مسلمانوں کا ملک کہا جائے گا یا کسی اور کا ملک کہا جائے گا؟ یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیں, دیانتداری کے ساتھ آپ اس پہ غور کریں, خصوصاً آج کے ماحول میں تو غور کرنا اور زیادہ ضروری ہو گیا کہ اس ملک میں آج یہ کیفیت بھی ہے کہ اگر آپ خالصتاً ناموس رسالت کے لیے میدان میں آتے ہیں تو پاکستان کی موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے آواز بلند کی گئی ہے. جیسے سانحہ اسلام آباد کا آپ نے جائزہ لیا ہوگا کہ حکومت نے فوراً کہا کہ یہ جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی غرض سے تحریک چلائی گئی تھی, جلوس نکالا گیا تھا, میرا 7 آدمی شہید کر دیے گئے اور اس جرم میں شہید کیے گئے کہ وہ 15ویں صدی کے سب سے بڑے گستاخ رسول کے خلاف نعرہ بلند کر رہے تھے انہیں اس جرم میں گولیوں سے اڑا دیا گیا اور پھر وہ ساری کی ساری ظلم کی داستان پر پردہ ڈالنے کے لیے حکومت اتنے لشکر کر اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے کہ یہ لوگ جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے تھے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جمہوریت عزیز ہے یا ناموس رسالت عزیز ہے؟ دین عزیز ہے یا جمہوریت عزیز ہے؟ دین مقدم ہے یا جمہوریت مقدم ہے؟ اور پھر جمہوریت بھی کون سی جمہوریت ہے جس کا نام آپ جمہوریت جمہوریت کے عنوان سے رات الاپتے جا رہے ہیں, وہ کون سی جمہوریت ہے؟ ایک شخص اپنے حلقہ کے چند ووٹ حاصل نہیں کر سکتا, اسے اس کے حلقہ کے لوگ جہاں کا وہ رہائشی ہے جہاں کا وہ محلے دار ہے جس علاقہ میں لوگ اس کے واقف ہیں جس علاقہ میں اس نے زندگی گزاری ہے جس علاقہ میں اس کا مکان ہے اس علاقہ کے چند لوگ اسے ووٹ دے کر کامیاب نہیں کرتی جبکہ حکومت اسے ایک صوبے کا گورنر منتخب کر دیتی ہے. یہی جمہوریت ہے. نہیں سمجھے آپ میں نے کیا کہا؟ جمہوریت اسی کا نام. لوگ ممبر منتخب نہ کریں, تم گورنر بنا دو. لوگ ایک حلقے کی حکمرانی نہ دیں, تم پورے صوبے کی حکمرانی اس کے حوالے کر دو. اس کا نام اگر جمہوریت ہے تو ہم ایسی جمہوریت ایک بار نہیں لاکھ بار پھر مارشل لا کو ترجیح دیتے ہیں اور اس جمہوریت پہ لعنت بھیجتے ہیں. اگر اس کا نام جمہوریت ہے, جمہوریت کے بھی کچھ قاعدے کچھ ضابطے اور کچھ اصول ہوتے ہیں. یہ کیسی جمہوریت ہے؟ گرامی قدر اگر میں اسی عنوان پہ نکل جاؤں کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں, اس کے کیا ضابطے اور کیا اصول ہیں, اس کے کیا قواعد ہیں. جمہوریت میں پھر کبھی بھی کئی دفعہ چوالیس نہیں لگا کرتا, کہیں نہیں. جمہوریت میں پھر جلوس نکلتے ہیں, ان پہ کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوتا. جمہوریت میں پھر احتجاج ہوتا ہے, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی. پاکستان میں جمہوریت کا نام ہے لیکن آج تک جمہوریت کے نام سے یہاں ڈکٹیٹرشپ قائم کی گئی ہے, جمہوریت کے نام سے یہاں مارشل لا آئے ہیں, جمہوریت کے نام سے یہاں ہٹلر شپ قائم کی گئی ہے, جمہوریت کے نام سے یہاں ہر تشدد کو گویا روا رکھا گیا. کبھی اسلام کے نام سے تشدد کیے گئے, کبھی جمہوریت کے نام سے تشدد کیے گئے. نہ پاکستان کو اسلامی نظام نصیب ہوا ہے چالیس سال میں, نہ پاکستان کو جمہوری نظام نصیب ہوا ہے چالیس سال کے عرصہ میں. ہاں اگر چالیس سال کے عرصہ میں پاکستان کو کچھ ملا ہے تو وہ صرف یہ ملا ہے کہ پوری دنیا میں اسلامی مملکت کے نام سے پاکستان پہچانا جاتا تھا, لیکن آج پوری دنیا میں پاکستان کا منہ کالا ہوا ہے کہ جس پاکستان کے رہائشی محمد رسول اللہ کو صادق و مصدوق رسول مانتے تھے اسی امت نے ایک عورت کو سربراہی سپرد کر دیے, جبکہ اس امت کا آقا اس امت کا رسول اعلان کر چکا ہے کہ وہ قوم برباد ہو گئی, وہ قوم تباہ ہو گئی, وہ قوم مٹ گئی جس قوم نے اپنے سروں پر عورت کو مسلط کر لیا. میں آپ سے ایک بات مزید کہنا چاہتا ہوں, دنیا اسلام اس بات پر متفق ہے اور اس بات کو پوری تسلی کے ساتھ تسلیم کرتی اور مانتی ہے. خصوصیت کے ساتھ پاکستان کی اکثریتی آبادی اس پہ پختہ یقین رکھتی ہے. اور آپ لوگوں کو یہ مسئلہ بخوبی معلوم ہوگا کہ اگر ایک باپ اپنی نابالغ بچی کا رشتہ کسی شخص سے کر دیتا ہے اور بچی بالغ ہو جاتی ہے تو بلوغ کے بعد اس بچی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انکار کر دے کہ میرا اس سے کوئی نکاح نہیں ہے, میں آج سے اس سے جدا ہونا چاہتی ہوں. یہ خیار بلوغ اسے حاصل نہیں ہے کہ جس بچی کا نکاح نابالغی کی حالت میں اس کا باپ یا دادا کر دے. ہاں اگر باپ یا دادا سے ہٹ کر بھائی نکاح کرے, چچا نکاح کرے, ماموں نکاح کرے یا کوئی اور رشتہ دار نابالغ بچی کا نکاح کر دے تو بچی بلوغت کے بعد فوراً اعلان کر سکتی ہے کہ میرے شخص کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہے، اسے خیار بلوغ حاصل ہے، لیکن باپ اور دادے کے نکاح میں اسے خیار بلوغ حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح اگر والدہ نے نکاح کر دیا ہے نابالغ بچی کا، تو بچی بلوغت کے بعد اعلان کر سکتی ہے کہ میرا نکاح فسخ ہے، اس شخص کے کوئی نکاح نہیں ہے. وہ والدہ کے نکاح کو اگر بلوغت کے فوراً بعد انکار کر جائے نکاح فسخ ہو جائے گا، اسے خیار بلوغ حاصل ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح باپ کو بیٹی کے ساتھ شفقت اور پیار ہے، اسی طرح والدہ کو بھی اپنی اولاد کے ساتھ پیار ہوتا ہے، بلکہ نرم دلی میں تو والدہ باپ سے بھی چار قدم آگے نکل جاتی ہے. محبت میں والدہ چار قدم اولاد میں آگے نکل جاتی ہے، لیکن شریعت نے والدہ کے اس اختیار کو کیوں تسلیم نہیں کیا کہ اگر اس نے نابالغ بچی کا نکاح کر دیا تھا تو بلوغت کے بعد اسے خیار کیوں نہیں مل سکا، اس کو خیار کیوں مل گئے؟ اس کو اختیار اسی طرح نہیں ملنا چاہیے تھا جس طرح کے باپ کے نکاح کے بعد نہیں ملا. شریعت وضاحت یہ کرتی ہے کہ باپ اولاد کے لیے غلط نہیں سوچ سکتا ہے، اس نے جب بچی کا نکاح نابالغ ہی حاصل نہیں کہ وہ خیار بلوغ کو استعمال کرے. باپ اور دادا دونوں اولاد کے لیے غلط نہیں سوچ سکتے، انہیں خواب بھی نہیں آتا ہے کہ وہ اولاد کے لیے غلط سوچے. تو جس طرح باپ اور دادا غلط نہیں سوچتے، اسی طرح عورت بھی تو اولاد کے لیے غلط نہیں سوچتی، لیکن باپ کو یہ حق ہے کہ نابالغ بچی کا نکاح کر دے تو اس بچی کو بلوغت کے بعد خیار بلوغ حاصل نہ ہو. لیکن والدہ کو یہ حق کیوں نہیں دیا گیا کہ اگر وہ نابالغ بچی کا نکاح کر دیتی ہے تو بلوغت کے بعد بچی کو اختیار کیوں حاصل ہے کہ وہ نکاح فسخ کر لے؟ فرق کیا ہے؟ شفقت والدہ کو بھی ہے، والد کو بھی ہے، لیکن والد اپنی اولاد کے لیے غلط نہیں سوچتا، وہ کامل العقل ہو کر غلط نہیں سوچتا ہے. والدہ بھی اولاد کے لیے غلط نہیں سوچتی، لیکن والدہ اتنی بصیرت نہیں رکھتی، والدہ اتنی عقل نہیں رکھتی، والدہ اتنا معاملہ فاہم نہیں ہے جتنا باپ معاملہ فاہم ہے. اس لیے اگر والدہ نے کہیں نکاح نابالغ بچی کا کر دیے تو بلوغت کے بعد وہ خیار بلوغ حاصل استعمال کر سکتی ہے، اور اگر باپ نے نکاح کر دیے تو اسے خیار بلوغ حاصل نہیں ہے. توجہ کیجئے، میں مسلمان ملک میں مسلمان قوم کے سامنے بول رہا ہوں، ہندو کے سامنے نہیں بول رہا. جب ایک عورت ایک ماں اپنے بچی کے معاملات میں با اختیار نہیں ہے تو اس عورت کو مملکت کے اختیار کیسے سونپ دیا جائے گا؟ آج میری اور آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ بڑی ٹھاٹ کے ساتھ ایک عورت کے سپرد مملکت کے امور کر دیے گئے. جس عورت کے لیے صادق و مصدوق پیغمبر نے اعلان کیا تھا اننا کے ساتھ العقل والدین، یہ دین کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، عقل کے لحاظ سے بھی کمزور ہے. پیغمبر کہے عورت ناقص العقل ہے، اور تم ووٹ دے کر کہو کامل العقل ہے. کیا تم نے غیر شعوری حالت میں اپنے پیغمبر کی خود تکذیب نہیں کر دی ہے؟ تم اسے معمولی بات سمجھے بیٹھے. جمہوریت جمہوریت کی رٹ لگی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے سنجیدہ لوگ ایک عورت کو صبح شام سر کہنے پہ مجبور ہو گئے. کتنی عقل مند لوگ پاکستان میں بستے ہیں، کتنے سکالر بستے ہیں، لیکن اس کے باوجود مملکت کی بات دور ایک عورت کے سپرد کر دی جاتی ہے. اور پھر ظلم یہ ہے کہ کچھ ملا، میں جرات کے ساتھ بات کہنا چاہتا ہوں، وہ آج اس بیس میں پڑے ہوئے کہ پاکستان کی وزیر اعظم سربراہ مملکت ہے یا نہیں ہے، اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی مسئلے کو یوں الجھایا جا رہا ہے کہ اس طرح راہ نکال لی جائے کہ وہ شاید سربراہ مملکت نہیں. اگر وہ سربراہ مملکت نہیں ہے تو ہے کیا
صدر اسحاق تو پس منظر میں چلا گئے ہیں، نام تو پوری دنیا میں بے نظیر کی حکومت کا لیا جا رہا ہے، سربراہ مملکت کو اور سیکھ ہوا کرتی ہے، حکومت بے نظیر کی شمار ہوتی ہے، نام بے نظیر کا لیا جاتا ہے، بیرون ممالک کے اکثر وزراء، وزراء اعلی، وزراء اعظم، سربراہان مملکت پہلے ملاقات اس خاتون سے کرتے ہیں، کیوں؟ اگر اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ اس حد تک غیر ملکی حکمران اپنے معاملات طے کرنے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ راجیو گاندھی اس سے معاملات طے کرنے کے لیے کیوں آتا ہے اگر اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے؟ میرے محترم سامی، اور پھر بعض اوقات میرے تعجب کی انتہا نہیں رہی، کلیجہ منہ کو آتا ہے جب لوگ ایک آنکھ سوچ سے تعلیم یافتہ آزاد لڑکی کو ام المومنین عائشہ سے تشبیہ دیتے ہیں، اس وقت تو دل چاہتا ہے زمین پھٹے اور ہم اس میں دھنس جائیں، ایک آزاد خاتون، ایک آزاد لڑکی کو اس ام المومنین سے تشبیہ دینا کہ جس کے پردے کا یہ عالم تھا کہ غزوے میں آقا کے ساتھ ہے، لشکر چل پڑا ہے، ام المومنین پیچھے رہ گئی ہیں، جن صحابہ کے سپرد تھا وہ اونٹ جس پہ ام المومنین سوار ہوا کرتی، وہ اونٹ لے کے چل نکلے، حودج اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا ہے جسے آپ کے ہاں کجاوہ غالباً کہا جاتا ہے، وہ اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا گیا، لشکر روانہ ہو گیا، ام المومنین کا اونٹ روانہ ہو گیا، جن صحابہ کی ڈیوٹی تھی جو خدمت پہ معمور تھے وہ روانہ ہو گئے، وہ معلوم نہیں کر سکے کہ اس عودج میں ام المومنین ہیں بھی یا نہیں ہے، پردے کا یہ عالم تھا، اور اس طرح پورا کا پورا لشکر روانہ ہو گئے اس با پردہ خاتون کو، عزت ناب خاتون کو، جس کے لیے رب العالمین جبریل کی وساطت سے سلام بھیجے، تم آنکھ سوٹ کی چھاپی ہوئی لڑکی سے تشریح دے کر پانی میں ڈوب مرنا تو گوارا نہیں کرتے،
سارا رسالت عظمت صحابہ عظمت ام المومنین حضرت عائشہ
سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ اس لیے آ گئی ہے کہ تم بے نظیر کے ساتھ تشریح دے کر آزاد لڑکی کی حکومت کو سند دراز بخشو، ایسے مرد بھی پیر اور مرشد کی قبر میں بھی قوم مانے والے زمانے میں جوتے مارے،
سرکاری ملا سرکاری ملا سرکاری ملا سرکاری ملا
آج وہ یقین درباری ملا ہے جو بے نظیر کی حکومت کو سند جواب بخشے، یقین درباری ملا کوئی ہو، کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں لیکن اسے بازاری ملا کہنا میرا تاریخی فرض، میں نے لفظ تاریخی فرض کا کہا، میرے اقابرین نے کبھی بھی ایسی حرکات کو برداشت نہیں کیا، نہ ہم اس کو برداشت کرنا چاہتے ہیں، خیر میں بہت دور چلا گیا، میری تقریر کا یہ عنوان نہیں، آپ کی کانفرنس تحفظ ناموس صحابہ کے مقدس عنوان سے مان بن گئی، میں نے اسی عنوان پر کچھ عرض کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو عرض کروں، اس فضا میں اور سپاہ صحابہ کے سٹیج سے آزادی کے ساتھ آپ سے گفتگو کرنے کا یہ پہلا اتفاق ہے، بلکہ میں ایک بات پر اور بھی مسرت محسوس کرتا ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے کچھ علماء سہارا لیا کرتے تھے کہ سالانہ جلسہ کرنا ہے اس وقت کریں جب مدارس عربیہ میں چھٹیاں نہ ہوں تاکہ مجمع بنے. کبھی سہارا لیا جاتا تھا تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو رہا ہے ساتھ ہی اپنا پروگرام رکھ دو لوگ ادھر سے فارغ ہو کے ادھر آ جائیں گے. یہ سہارے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جلسے اور کانفرنس سے کی جاتی تھی. سپاہ صحابہ نے یہ ریت ٹرم کی ہے کہ ہم بغیر ان سہاروں کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اصحاب رسول کی مدہ کی کانفرنس سے منعقد کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ آج تو آپ بہت تھوڑی تعداد میں بیٹھے ہیں, اگر آزاد فضا میں ہمیں کام کرنے کا موقع دیا گیا تو ایسی کانفرنسوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں سنی نوجوان شرکت کیا کریں گے. اور سپاہ صحابہ بڑا وعدے سے موقف رکھتی ہے, ہم صرف اس حد تک محدود نہیں رہیں گے کہ ہم جلسہ کر کے قراردار پڑھ دیں کہ صحابہ کرام کے یوم سرکاری سطح پہ منائے جائیں, یا ہم جلسہ کر کے احتجاج کر دیں صحابہ کو گالی دی جا رہی ہے, فلاں کتاب ضبط کی جائے, فلاں کو گرفتار کیا جائے, نہیں, ہم اس تک محدود نہیں رہنا چاہتے. سپاہ صحابہ کی منزل بڑی واضح اور متعین ہے. یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ منزل شاید دور ہو لیکن ہے بڑی واضح, اور دو ٹوک فیصلہ اور دو ٹوک پروگرام ہے. سپاہ صحابہ پاکستان کے آئین میں یہ درج کرانا چاہتی ہے کہ آئندہ پاکستان کی دھرتی پر کسی بھی شخص کو کسی بھی صحابی رسول کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہوگی. ازواج مطہرات کو گالی دینے والے شخص کے لیے پاکستان کے آئین میں ہم سزائے موت کا تعین کرانا ضروری سمجھتے ہیں. اور سپاہ صحابہ ایک تحریک کا نام ہے, اور اس تحریک کی یہی منزل ہے کہ ہم پاکستان کے آئین میں یہ چیز لکھوائیں گے اور ضرور لکھوائیں گے کہ جو شخص پاکستان کی دھرتی پر ازواج رسول کو گالی دے گا اس شخص کے لیے سزائے موت ہوگی, اور وہ آئندہ جرات نہیں کر سکے گا کہ وہ امہات المومنین پہ تبرع کر سکے یا تبرع کرنے کی سوچ سکے. یہ ہماری منزل بڑی واضح ہے, اور دوسری منزل وہ بھی اسی طرح واضح ہے. سپاہ صحابہ پاکستان کے آئین میں پاکستان کی پارلیمنٹ سے یہ فیصلہ لینا چاہتی ہے کہ اصحاب رسول کے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھنے والا شخص یا گروہ غیر مسلم ہے, اس کو مسلمان کی حیثیت سے ہم نہیں مان سکتے ہیں, نہ مسلمان کی حیثیت سے اسے پاکستان میں اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. شاید آپ کے نوٹس میں بات نہ آئی ہو یا آپ کی معلومات میں نہ ہو, ایک نیا رسالہ طلوع کے نام سے اسی مارچ کے پہلے ہفتے میں نکلے, جس کا غالباً اب تیسرا شمارہ آ گیا ہوگا. اس کے پہلے شمارے میں جو لاہور سے شائع ہوئے ہیں اس میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جنرل محمد ضیاء الحق شیعوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ کر چکا تھا. یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ آپ صرف سپاہ صحابہ کو یہ تانا دیتے نہیں جس کو آج آپ مرد مومن مرد حق کہتے ہیں, جس کے آج آپ گن گا رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے آئی ٹی آئی ہمارا سے وجود میں آئی ہے, اور جس کے گن گانے والے پنجاب کی زمین سر پہ اٹھائے ہوئے, ان کے اسی قائد نے, ان کی اسی مقتدا نے, ان کی اسی رہنما نے یہ طے کر لیا تھا کہ شیعیت کو کاتجانیت کی طرح ہمیشہ کے لیے ٹھکانے لگا دیا جائے. لہذا سپاہ صحابہ ایسی فضا تیار کرے گی, ایسا ماحول بنائے گی, ایسی لہر ہموار کرے گی, چاہے ہمیں کتنی قربانی دینا پڑ گئی تب بھی ہم یہ راستہ ہموار کر دیں گے چند سالوں میں کہ
پاکستان کی پارلیمنٹ اصحاب رسول کے دشمنوں کے کفر کا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دی جائے.
چانے رسالت، چانے صحابہ، مولانا حق سلام چند جیوے 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 جیوے
سپاہ صحابہ کی لائن بڑی واضح اور الحمدللہ یہ کسی ایک قصبے کی جماعت نہیں، نہ آپ اسے محاذ کو فرقہ وارانہ جماعت کہیں، نہیں، آل و سنت کی نمائندہ جماعت ہے. اس جماعت میں دیوبندی نوجوان شامل ہیں، بریلوی نوجوان شامل ہیں، آل حدیث نوجوان شامل ہیں، اور ہماری دعوت ان تینوں مکاتب فکر کے لیے عام، بالکل عام. ہم قتل میں کھل کے سپاہ صحابہ کی پالیسی ذکر کر رہا ہوں. ہم قتل جو بندی بریلوی آل حدیث نظام نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، ہماری ٹکر کفر سے ہے، کسی مسلمان فرقے سے نہیں. ہم کفر کے ساتھ اسی انداز میں لڑیں گے، اسی طرز پہ لڑیں گے جس طرز پر اور جس انداز میں ختم نبوت کی جنگ لڑی گئی ہے، اسی طرز اور اسی انداز پر ہم سپاہ صحابہ کے اسٹیج سے اصحاب رسول کے ناموس اور ان کے تحفظ کی جنگ لڑیں گے. کیا آپ تائید کریں گے ہماری؟ آپ ساتھ دیں گے کہ ہم یہ جنگ لڑیں؟ جی ہاتھ کھڑے کرنے کا نمبر ابھی بعد میں آتا ہے، ابھی آپ نے قبل از وقت ہاتھ اٹھا لیا، میں نے ابھی تقریر نہیں شروع کی ہے. یہ سٹیج سپاہ صحابہ کا سٹیج ہے جس پہ مسئلے اب نہیں ہوا
کرتے،
جس پہ کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہوتی، جس سٹیج کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ چندہ بند ہوگا، اس سٹیج کو کوئی خطرہ نہیں. کیا خیال ہے آپ؟ اس سٹیج کو کوئی خطرہ نہیں مقدمہ بن جائے گا، اس سٹیج کو کوئی خطرہ نہیں جیل آئے گی، اس سٹیج کو کوئی خطرہ نہیں ہتھ کڑی آئے گی. ہتھ کڑی، جیل، مقدمات اس سٹیج کا لازمی حصہ ہے، اور میں ایک بار نہیں متعدد بار سنی نوجوان سے کہہ چکا ہوں کہ سپاہ صحابہ کی راہ کانٹوں کی راہ ہے، سپاہ صحابہ کی راہ عسکری اور جیل کی راہ ہے، سپاہ صحابہ کی راہ مصائب اور مشکلات کی راہ ہے. تمہارا دل چاہے ساتھ دو، دل نہ چاہے مت دو، ہم تمہیں جان اور آرام کی نیند سونے کے لیے دعوت نہیں دے رہے. ہماری دعوت کٹن حالات میں ٹکرا جانے کی دعوت ہے، مشکلات کو چیر جانے کی دعوت ہے، کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی دعوت ہے، کفر کے حوالوں میں لفظہ تاری کر دینے کی دعوت ہے. اگر تمہارا دل گردہ برداشت کر سکے ہمارے کارکن و رکن بن جاؤ، نہ برداشت کر سکے تم چیر کی نیند سو جاؤ، ہمیں اس میدان میں لینے دو اور لڑنے دو.
للکار ہے، 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 للکار ہے. آ کے آپ چھا کے آؤ، آ کے آپ چھا کے آؤ، آ کے آپ چھا کے آؤ. آپ کی نشانی، آپ کی آواز، آپ کی نشانی، آپ کی آواز.
مجھے یہ سن کر بھی بڑا تعجب ہوا بلکہ جنگلی زبان میں میں نے اپنے طور پہ یہ کہا کہ ہن ڈڈیں بھی ساکھی کے طور پہ. ان یہ سن کر مجھے تعجب ہوا کہ یہاں باقاعدہ جلوس نکلا ہے کہ آپ نواس کو نہیں آنا چاہیے. باقاعدہ جلوس کیوں کیوں جلوس نکلا ہے کہ آپ نواس کو نہیں آنا چاہیے؟ کیا تمہارے جلوس سے میں رک جاؤں گا؟ کیا تمہارا جلوس اتنا جاندار ہے کہ وہ مجھے اس ضلع میں داخل ہونے سے باز رکھ لے گا؟ اس واسطے میں آپ کہ ڈڈا نے بچا پیتے تو نہیں آنا چاہیے. کیوں نہیں آنا چاہیے؟ تمہیں خطرہ کیا ہے؟ اس لیے تمہیں خطرہ ہے کہ پاکستان کی دھرتی پر مجھے یہ کہنے کا بجات اور حق ہے کہ میں نے تمہاری دکھتی رب پہ ہاتھ رکھا ہے, جس رب پہ 40 سال میں ہاتھ نہیں رکھا گیا تھا. تم 40 سال سے مسلم کی حیثیت سے پہچانے جا رہے تھے, تم 40 سال سے مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے, 40 سال سے مسلمان تمہاری مرتاد سلیہ کھا رہا تھا. میرے تمہارے دجل فریب کفر غلاست کو جب دست بام کیے تو تم آج سور ڈالتے ہو اس بات پر. اسے نہیں آنا چاہیے. نہیں آنا چاہیے کیا ہوتا ہے؟ وقت آئے گا کہ تم سڑک پہ نہیں نکل سکو گے. نہیں آنا چاہیے. کیوں نہیں آنا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں آنا چاہیے جی, نہیں آنا چاہیے. ایک مرتبہ بلند آواز سے بار 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 آنا چاہیے, بار بار آنا چاہیے. مجھے نہیں آنا چاہیے تو جناب کا ٹٹو بھی سڑک پہ نہیں آنا چاہیے. ٹٹو کھلے آم پھر سکتا ہے, ہم نہیں آ سکتے. تعجب جلوس نائے. چلو آج تو آ گیا ہوں نا, آج اتنا کوٹا ضرور پورا کر جاؤں گا کہ آئندہ کچھ سال نہ آؤں تب بھی تمہارے لیے کافی ہے. میں نے عرض کیا ہے, مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ نئے ہی وقت اور اس قسم کے لطیفے بہت ساری جگہ بنے. ہرون آباد میں میں ایک مرتبہ گیا تو ایسی صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اپنے اہلکاروں کی, انہوں نے لاؤڈ سپیکر ٹانگے پہ باندھا ہوا اور وہ اعلان کرتے پھر رہے بھائی آج رات حق نواز جنگوی کی تقریر ہونا تھی, اس کا داخلہ بند ہو گیا, وہ نہیں آئے گا, تم جلسہ سننے مت آنا. یہ اعلان اے سی کا وہ تانگا کر رہا, اس کے اہلکار کر رہا, اس کے پیچھے پیچھے سپاہ صحابہ کا ایک تانگا. وہ کہتا ہے جنگوی آ چکا ہے, رات جلسہ ہوگا ضرور آنا. یہ لطیفے کئی جگہ بن رہا, ایک جگہ کا لطیفہ نہیں. سرکار کبھی اعلان کرتی ہے کہ کوئی نہیں آئے گا, کبھی کبھی خمینی کی اولاد نکلتی ہے کہ مت آئے. یہ لطیفے پاکستان میں عجیب و غریب جاری ہیں, پتہ نہیں کب تک جاری رہیں گے. لیکن جب تک میں نے کفر کی چھاتی پہ بیٹھ کے منہ ڈلنے ہیں, اس وقت تک مجھے دنیا کی کوئی قوت نہیں روک سکتی.
یہ تو رب العالمین کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں، انسان کے ہاں فیصلے نہیں ہوتے. اس نے جہاں پہنچ کر مجھے سچی بات کہنے کی توفیق بخشنا ہے، وہ کوئی قوت میری راہ میں رکاوٹ، اور جہاں اس کی مرضی نہیں ہوگی وہاں پتہ نہیں ہزاروں اسباب بن جائیں گے اور ہم نہیں پہنچ سکیں گے. تو جہاں مجھے اس بات پہ افسوس ہو رہا ہے مسرت کے ساتھ ساتھ کہ ہم تحفظ ناموں سے صحابہ کانفرنس کیوں کر رہے ہیں، مسلمان ملک یہاں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ملک کا قانون ہی اتنا جاندار ہوتا کہ کوئی اصحاب رسول کو گالیاں دے سکے. وہاں مجھے اس بات پر بھی تعجب ہوا کہ جلوس نکلے کہ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے، یعنی تمہیں اشتہار، تمہیں جلوس نکالنے کا حق ہمارے گھروں کے دروازوں پر، تمہیں ماتم کرنے پیٹنے شور ڈالنے کا حق ہے، اور ہمیں ایک محدود جگہ پر اپنے مذہبی خیالات کے اظہار کا بھی حق نہیں ہے. اکثریت میں بھی ہم ہوں اور تم اقلیت میں ہو کر اس قدر سر چڑھ کر بولنے کی سوچ رکھتے ہو، تو تمہیں اب یہ سوچ ذہن سے نکال دینا چاہیے. وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے کہ جب تمہیں قادیانیت کی طرح ہمیشہ کے لیے کھٹے لین لگا دیا جائے گا. آج میرے منہ سے یہ بات سن کر تمہیں تعجب ہوتا ہوگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور کب ہوگا. لیکن میں رب العالمین پہ بھروسہ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوگا، ضرور ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، اور پاکستان کی دھرتی بھی ہوگا، پاکستان کی پارلیمنٹ بھی ہوگا، انشاءاللہ ہوگا. اگر آپ بیدار ہو گئے تو ایسا ہوگا، اور اگر آپ نے اپنی غفلت کی نیند نہ چھوڑی تو پھر ایسا نہیں ہو. یہ تو آپ کی بیداری پہ موقع، رب العالمین کی مدد بھی اسی وقت آتی ہے جب کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدلے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب کوئی قوم اپنی حالت کو بدلتی ہے اس کے بعد پھر اس کی مددیں آتی ہیں. یعنی آپ اب اندازہ لگائیں، لیا جہاں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی ہمیں کھلے عام بات کرنے دے گا، اس سرزمین پر سپاہ صحابہ کے تین کارکنوں کا لہو پانی سے سستا سمجھ کے بہایا گیا. لیا کی زمین میری جماعت کے تین ہونہار کارکنوں کا لہو پی گئی، اور لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی یہاں بھی سپاہ صحابہ کا جلسہ ہوگا. جیسے علامہ فاروقی صاحب فرما رہے تھے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، کہ پرسوں اسی طرح پارک میں دن کو ہفتہ کا دن، چھٹی کا دن بھی نہیں ہے، انتہائی مصروف دن ہے، ہفتے کے دن کو آپ سے دگنا تگنا اجتماع اس پارک میں لیا میں موجود تھا، اور وہی ڈپٹی کمشنر جو ہمیں آج سے 2 سال پہلے برداشت نہیں کر رہا تھا اس کو کھلے عام جلسہ عام کی منظوری دینا پڑی، اور وہ مجبور ہو گئے اس بات پر، اور وہ سپاہ صحابہ کے موقف کو رد نہیں کر سکا. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بدنیت نہیں تو رب العزت کی طرف سے مدد ضرور آئے، بالکل آئے. بلکہ میں یہ بھی کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ لیا کے ساتھی نے مجھے کہا کہ جمعے کا دن چاہیے. کیوں چاہیے جمعے کا دن؟ چھٹی ہوتی ہے، لوگ بڑی تعداد میں آئیں گے، ہفتے کے دن شہر میں دن کو کون آئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، جو لفظ میں نے کہے اور وہ ساتھی گواہی دے، میں نے کہا ہفتے کے دن کو کریں، جلسہ دن کو ہوگا، آدمی 10 آئے چاہے 10,000 آئیں، دین فالتو اور فائق وقت کے لیے نہیں ہے،
کی مصروف وقت میں بیان کرنا زیادہ ضروری. چنانچہ ہفتے کا دن تھا، مصروف دن، ایک دن پہلے چھٹی گزر گئی، آپ سے دگنا تگنے اجتماع دن کو ہوا ہے اور کھل کے وہاں اصحاب رسول کی مدح کی گئی ہے اور ان کے دشمنوں کے کفر کو واضح کیا گیا ہے. یہ تو اب فضا ہے، ایک ریلا ہے انشاءاللہ جو چل نکلے اور اس نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، ضرور پہنچنا. یہ رب العالمین سے بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں، ہم کچھ نہیں، ہماری کوئی قدرت اور کوئی قوت نہیں، لیکن حالات، واقعات اور قرائن اس بات کا ثبوت بنتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ قافلہ اپنی منزل تک ضرور پہنچے گا، انشاءاللہ ضرور پہنچے گا. صرف چند ایک مزید چیزوں کی ضرورت ہے، اگر ہم نے وہ بھی پوری کر لی تو دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ منزل تک پہنچے. وہ کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں ابھی بتلانا نہیں چاہتا، ہم ان کو استعمال ضرور کریں وقت آنے پر اور انشاءاللہ ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں. کیا خیال ہے آپ کا، ہمیں منزل پر پہنچ جانا چاہیے یا نہیں؟ پہنچ جانا چاہیے، اونچی آواز سے اور بلند آواز سے اشارہ کرتا ہوں تھوڑا سا، تفسیر آپ جب وقت آئیں گی تو بتلاؤں گا. نوجوان اٹھے، مہاجر نام سے اٹھے، مہاجر نام، مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے اٹھے، ایم کیو ایم کے نام سے اٹھے، محدود علاقے میں اٹھے، لیکن ان کا اٹھنا ٹھیک تھا یا نہیں، مہاجر غیر مہاجر کی تفریق جائز تھی یا ناجائز، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، صرف اتنا کہتا ہوں اٹھے اور ایک قوت بن کر سامنے آئے اور اپنے چند مخصوص مطالبات کے لیے پوری حکومت کو نکیل ڈال دی ہے. اگر چند نوجوان مہاجر ماں کے دوپٹے کے تحفظ کے لیے میدان میں خم ٹھوک کے آ سکتے ہیں، حکومت کو نکیل ڈال سکتے ہیں، تو سنی نوجوان سیدہ تجربہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ کے دوپٹے کے لیے بھی خم ٹھوک کے آئے گا اور حکومت کو نکیل ڈالنے پر، حکومت کو جھکنے پر مجبور کر دے گا. یہ وقت بہت جلد آنے والا انشاءاللہ آئے گا. آپ کی کیا رائے ہے کہ نہیں آنا چاہیے؟ جی، دیہات اور شہر میں سپاہ صحابہ کی تحریک بدستور برابر چل رہی ہے. یہ جماعت وہ نہیں جو صرف شہر تک محدود رہی ہو، دیہاتی نوجوان بھی اسی طرح صحابہ رسول کے گنگا رہا ہے جس طرح کے شہری نوجوان گنگا رہا ہے. کالج میں بھی اس جماعت نے قدم رکھ لیے، یونیورسٹیز میں بھی قدم رکھ لیا، اگرچہ ابھی تھوڑا رکھا، لیکن انشاءاللہ موت کا تعین ہوگا. برادر محترم، سامعین محترم، گرامی قدر علماء کرام، سپاہ صحابہ کے عزیز نوجوانوں، ہم اس لائن پر شدت کے ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟ ہمیں ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ہم اس حد تک کیوں ٹکرا گئے اور ہم نے اتنی مشکلات کو گلے کیوں لگا لیے؟ اس کی وجوہات آج پاکستان کی سرزمین پر اصحاب رسول کو وہ گالی دی جا رہی ہے جو گالی میری معلومات کے مطابق پاکستان کی دھرتی پہ نہ فرعون کو دی گئی ہے، نہ نمرود کو دی گئی ہے، نہ ابو جہل اور عتبہ شیبہ جیسے بدترین کافروں کو دی گئی ہے. ایسی گالی اس زمین پر مرزا غلام احمد قادیانی جیسے ملعون کو بھی نہیں دی گئی. جو گالیاں آج پاکستان کی دھرتی پر صدیق اکبر کو دی جا رہی ہیں، فاروق اعظم کو دی جا رہی ہیں، عثمان طلحہ زبیر کو دی جا رہی ہیں، معاویہ بن ابی سفیان ابو سفیان کو دی جا رہی ہے. یہ معاش میرے جذبات نہیں ہے, معاش شعلہ نوائی نہیں ہے, حقائق ہیں. آپ اپنے پاکستان کے تمام لٹریچر کا جائزہ لیجئے, آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی جس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہو ابو جہل حرام زادہ تھا یا بلاب حرام زادہ تھا. کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ ابو جہل کی بیٹیاں عاشق تلاش کرتی تھیں یا بلاب کی بیٹیاں عشاق تلاش کرتی تھیں. آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی جس میں فرعون کو زانی اچکا شرابی بدماش یا اس کو ماں اور بہن اور بیٹی کی گالی دی گئی ہو. آپ کو پاکستان کی دھرتی پر ایسی کوئی کتاب کسی کافر کے خلاف ان الفاظ میں لکھی ہوئی نہیں ملے گی. آپ کو اس دھرتی پہ ایسی کوئی کتاب نظر نہیں آئے گی جس کتاب میں فرعون کو جہنمی کتا کہا گیا ہو یا نمرود کو جہنمی کتا لکھا گیا ہو یا ابو جہل ابی لہب کو جہنمی کتا کہا گیا ہو یا غلام احمد قادیانی کو جہنمی کتا تحریر کیا گیا ہو. آپ کی نگاہ سے پاکستان کی دھرتی پر ایسی کوئی کتاب نہیں نظر سے گزرے گی جبکہ یہی الفاظ آپ کے ملک میں, اسلامی ملک میں, مسلمانوں کے ملک میں اصحاب رسول کے لیے لکھے اور تحریر کیے گئے ہیں. میں آج کھل کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ میں ایمان کی رمق باقی ہے تو آپ صرف طرف ہی نہیں جائیں گے بلکہ سپاہ صحابہ کا دست و بازو بننے پہ مجبور ہو جائیں گے. مناظرہ اسریہ کے نام سے ملعون کتاب سرگودا ڈویژن سے ہوئی ہے جس کتاب کا کائنات کا بدترین مصنف دجال اعظم کافر اعظم حرام زادہ تحریر کرتا ہے کہ ابو عمر بن خطاب اور اس کے تمام ساتھی جہنمی کتوں میں سے کتے تھے. آپ پاکستان میں میری معلومات میں اضافہ کریں, اگر یہ الفاظ کسی بدترین کافر کے لیے بھی کسی نے تحریر کیے ہوں اور اگر نہیں تو صحابہ لاوارث آ گئے, تمہاری اکثریت اور تمہارے سراد آدم کو کسی نے چاٹ مارے, اگر تم قوت کے ساتھ اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے ہو تو زندہ قوموں میں تمہارا نام لکھنا بہت بڑی زیادتی ہوگی, تمہیں پھر مردہ قوم تصور کیا جانا چاہیے, تمہارے اندر کوئی زندگی باقی نہیں ہے کہ اگر تم اس کفر کا انسداد نہیں کر لیتے. کسی کافر کے لیے یہ لفظ نہ ہو کہ وہ جہنمی کتا, اور یہ لفظ اس کے لیے ہوں جو آج بھی جنت میں نبی کے پہلو میں سویا ہوا ہے. اور تم ہمارے اس رد کو, اس تنقید کو فرقہ واریت کا نام دے کر اس کے اثر کو ضائع کر دو گے, ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا. تم پنجابی اور پٹھان کو لڑاؤ تب بھی معزز ہو, بلوچی اور غیر بلوچی کو لڑاؤ تب بھی معزز ہو, پختون اور غیر پختون کو لڑاؤ تب بھی معزز ہو, مہاجر اور غیر مہاجر کو لڑاؤ تب بھی معزز ہو, اور ہم مصحاب رسول کا دفاع کریں تو ہمیں فرقہ واریت کے تانے دے دے کر ماحول اور معاشرہ کی نگاہوں میں ایک بڑا سراپا تنفر بنا دیا جائے, ایسا نہیں بننے دیا جائے گا. کوئی اقتدار کا بھوکا ہو یا نہ ہو, ہم اس حقیقت کو اب دشاتے کے منوائیں گے, قوت کے ساتھ, یلغار کے ساتھ منوائیں گے کہ پاکستان کی دھرتی پر یہ صحابہ کا دشمن رہے گا یا ہم رہیں گے.
حق کی نشانی حق کی آواز, حق کی نشانی حق کی آواز.
میں نے عرض کیا آپ کو پاکستان کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی جس میں فرعون، نمرود، ہلاکو، چنگیز یا کسی بھی کائنات کے بدترین کافر کو ماں بہن کی بیٹی کی گالی دی گئی ہو، لیکن ظلم کی انتہا، قیامت ٹوٹ گئی کہ یہی بازاری گالیاں، یہی غلیظ طرح اصحاب رسول پہ پاکستان میں موجود ہے، قریب مناصرہ نامی بدنام زمانہ کتاب آج بھی پاکستان کے کتب خانوں میں موجود ہے، جس کا بدترین مصنف انگریز کا ٹاؤٹ مصنف اس میں تحریر کرتا ہے اور واضح رسوں میں لکھتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کی نانی، دادی اور والدہ تینوں زناکار اور فاحشہ عورتیں تھیں. ایک بار لاپ، اس سے آپ کے جذبات ٹھنڈے ہو گئے. ایک بار لاپ، میرے داخلہ پر پابندی لگوانے کے لیے جلوس نکالنے والے کو حیا کی ایک پہن لانی چاہیے تھی، لینی چاہیے تھی، کہ تمہارے گروؤں نے جب یہ کفر بکھے تو ان کی قبروں پہ تم جوتے مار دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. اپنا کتوت نہیں دیکھتے ہو، اپنے باپ دادا کی غلاست پہ نگاہ نہیں رکھتے ہو کہ اس نے اصحاب رسول کو گالی کون سی دی، اور میری راہ رکوانے کے لیے میدان عمل میں اترتے ہو، سکتا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ فضا بننے لگ گئی ہے سرکاری افسران میں بھی، کچھ لوگ ہمارا موقف سمجھنے لگ گئے ہیں. اگر تمہارے مذہب کے ڈپٹی کمشنر اور ایس پی تمہارا تعاون کرتے ہیں تو اتنی بے غیرتی ادھر نہیں آئی ہے کہ ہمارے مسلک کے لوگ ہمارا تعاون نہیں کریں. یہ فضا بن گئی ہے، یہ بن گئی ہے اور بن گئی ہے. ایک ضلع کے ڈپٹی کمشنر نے 22 جماعت یوسانی کو، سپاہ صحابہ کو جلوس کی اجازت دی ہے، اس کے بعد سی او کا وفد ملا ہے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے، یہ لوگ تو تقریب کار ہیں، آگ لگا دیں گے، فساد کریں گے، ان کو جلوس کی اجازت کیوں نہیں؟ تو وہ جواب دیتا ہے جو جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. کہتا صدیق کے نام سے جس پروگرام کی منظوری لی جائے گی میں دوں گا، یہ میرے مذہبی جذبات کا تقاضا ہے. واللہ العظیم، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. اور جب اسے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ فساد ہو گیا پھر، تو وہ کہتا ہے اگر تمہارا 10 محرم کا جلوس حکومت سنبھال سکتی ہے تو ان کا بھی سنبھال لیں گے، یہ میری ڈیوٹی ہے، آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے. اور ساتھ ہی وہ ڈپٹی کمشنر ان نوجوانوں سے یہ کہتا ہے کہ میں نے منظوری دی ہے، باقاعدہ لکھ دیا ہے، اب اگر تم خود بند نہیں کرو گے تو اس جلوس پہ میں صلاح کے دور میں بھی پابندی لگانے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا. اور میں آپ پہ واضح کر دوں، کسی کو شبہ نہ رہے، ہم نے یہ جلوس اس طرح کا نہیں نکالا ہے جس طرح اور جلوس نکلتے ہیں. ہمارا یہ جلوس تحریک کا جلوس ہے، مطالبات کا جلوس ہے، احتجاج کا جلوس ہے. جس دن ہمارے مطالبات مان لیے گئے ہم بند کر دیں گے، جب تک نہیں مانے جائیں گے ہمارا یہ مظاہرہ سال میں ایک مرتبہ لازمن ہوگا. سارا سال صحابہ کی مدح رسالوں کے ذریعے، پمفلٹوں کے ذریعے، اشتہار کے ذریعے، کانفرنسوں کے ذریعے، جلسے کے ذریعے ہوتی رہے گی، اور سال کے بعد ایک مرتبہ سپاہ صحابہ خم ٹھوک کر جرات کے ساتھ سڑکوں پہ نکل کر چوکوں اور چوراہوں پر اصحاب رسول کی مدح کو عام کرے گی، دشمن کے سینے پہ منہ ڈل کے عام کرے گی. یہ تو پہلا سال تھا کہ سپاہ صحابہ سڑکوں پہ آئیے. رب محمد کی قسم، اس چوک پر جہاں صدیق کا نام کوئی نہیں لینے دیتا تھا، وہاں نعرے بلند ہوئے، اور صرف نعرے بلند نہیں ہوئے، یہ آپ اپنے قریبی ضلع رحیمیر خان کو دیکھ لیجئے، وہاں 10 چوک ہیں، 10 چوکوں پر سپاہ صحابہ نے اصحاب رسول کے ناموں کے بورڈ لکھ کر آویزا کر دیے ہیں، اور طاقت کے ساتھ کیے، اور 22 جمادی الثانی کا جلوس نکال کر کیے، اور چیلنج کر کے کیے کہ جو شخص یہ بورڈ اتارے گا وہ ماں سے دودھ معاف کرا کے آئے گا. یہ پہلا واقعہ صحابہ کے نام، لاہور کی شہداء مسجد کے سامنے مین روڈ پہ صحابہ کی عظمت کے نعرے بلند ہو رہے تھے. کراچی ریگل چوک پر، جسے اب محمدی چوک کہا جاتا ہے، آپ نے شاید اخبارات میں پڑھا یا نہیں، سپاہ صحابہ نے رشتی ملول کائنات کے بدترین کافر کے خلاف مظاہرہ کیا. اس مظاہرے کی قیادت میں نے خود کی ہے، اور اس ریگل چوک پہ خطاب کیے، خطاب کے دوران اعلان کیا تھا کہ ہم گستاخ رسول کے خلاف یہاں آواز بلند کر رہے ہیں، لہذا اس چوک کو آئندہ ریگل چوک نہیں محمدی چوک کہا جائے گا. اگلے دن سپاہ صحابہ کے نوجوانوں نے بورڈ لکھ کر، رات ہی رات لکھ کر، کفن پہن کے چوک پہ آویزا کر دیے اور چیلنج کر دیے کہ ہے کسی ماں کے لال میں جرت تو بورڈ اتار کے دکھائے. میں اگر سپاہ صحابہ کی عملی کارروائیوں کو ذکر کرتا جاؤں تو شاید ساری رات اسی میں لگ جائے گی. اگرچہ مجھے یہ بیان کرنی چاہیے کہ سپاہ صحابہ کا ساہیوال میں یہ پہلا جلسہ ہے، مجھے سپاہ صحابہ کی تاریخ کو، اس کی کارکردگی کو جماعتی اصول کے تحت بیان کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ ہمارا موقف سمجھیں، ہماری کارکردگی دیکھیں. توجہ کیجئے، 3 سال اور کچھ ماہ سپاہ صحابہ کی کل عمر ہے، یعنی اس عرصے میں یہ جماعت قائم ہوئی ہے. اس قلیل عرصے میں کراچی سے درہ خیبر تک جماعت کے یونٹ قائم ہیں، شاخیں کون قائم ہیں، نوجوان سرخ ٹوپی پہن کر جھنڈا ہاتھ میں لے کر سپاہ صحابہ کا بیج لگا کر جھنڈے پہ صحابہ کرام کے نام لکھ کر اس کو لیے پھر رہے. آپ پارا چنار تک پہاڑیوں میں گھوم جائیے، آپ کو بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لکھا ہوا نظر آئے گا، گلی گلی، نگر نگر، عمر 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 عمر. نیچے تحریر ہوگا، انجمن سپاہ صحابہ، اصحاب رسول کے نام سپاہ صحابہ نے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دیے ہیں، درختوں کی شاخوں پہ رکھ دیے ہیں. نوجوان سنی مسلمان کے دل پہ کنندہ کر دیے ہیں. جنگ جس ضلع میں 15 برس سے میں اصحاب رسول کی مدح بیان کر رہا ہوں اور ان کے دشمنان کی مذمت کرتا چلا رہا ہوں، اس جنگ میں بھی یہ پہلا سال تھا کہ کالج میں یوم صدیق اکبر منایا گیا ہے، جبکہ پرنسپل انکار کرتا تھا کہ ریویٹ نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہوئے، لیکن سپاہ صحابہ کے نوجوانوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ریویٹ بنانا ہمیں آتا ہے، ٹکرانا ہمیں آتا ہے، بات کرنا ہمیں آتا ہے، مطالبات منوانا آتے ہیں. اگر آپ یہ یوم کالج کی انتظامیہ کی طرف سے نہیں منائیں گے تو کل کوئی کالج کا لڑکا کالج کے اندر قدم نہیں رکھ سکے گا. سپاہ صحابہ ترنت کے ساتھ اس کی راہ بھی روکے گی اور اس کے ساتھ ساتھ لیکچراروں کی راہ بھی روکے گی. پرنسپل جھک گیا, اسے اپنے انتظام کے تحت صدیق اکبر کا یوم منانا پڑا ہے, جبکہ جنگ وہ ضلع تھا جہاں کبھی کافر یہاں تک جرت کر لیا کرتا تھا کہ چھوٹی چھوٹی چٹیں لکھ کر ان پہ ایسا طیبہ کا نام لکھ کر کتی کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے. یا وہ وقت تھا جب فاروق اعظم کے پتلے بنا کر انہیں جلایا جاتا تھا, انہیں جوتے مارے جاتے تھے. جنگ کی اسو بحریل کی تحریک تھے کہ جس میں فاروق اعظم کا پتلا بنا کر اسے آگ لگائی گئی تھی, جوتے مارے گئے تھے. لیکن آج الحمدللہ فضا یہ ہے کہ کسی بھی بدکماش بد فطرت کسی بھی یہودی ایجنٹ کو ضرورت نہیں ہے کہ صحابہ کے خلاف بھونک سکے یا لکھ سکے یا بک سکے.
نعرہ تکبیر, تاج تخت ختم نبوت, شان صحابہ, تیری آواز میری آواز, تیری آواز میری آواز, جیوے 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 جیوے, آ کے آ گئی, آ کے آ کے آ گئی, آ کے آ چھا کے آ گئی, چھا کے آ چھا کے آ گئی, چھا کے آ.
یہ نوجوان پھر یہ مولوی نہیں ہے, اس کی داڑھی نہیں ہے, اس جیسے ہزاروں کارکن سپاہ صحابہ نے مدعی صاحب رسول کے لیے کھڑے کر دیے, ہزاروں کارکن. مولوی کی تو ڈیوٹی ہے کہ اس نے دین پڑھائے, اس کی تو ڈیوٹی نہیں ہے اصول, یہ تو صرف مسلمان ہے. لیکن ایسے کارکن خدا کی قسم وی سی آر سے ہٹا کر, وی سی آر سے چھین کر صحابہ کی مدح پہ لگا دیے. ابھی گزشتہ رات کا واقعہ, چیچا وطنی کا ایک نوجوان جو رنالا خرد سے ہمیں لینے کے لیے گیا تھا, واللہ العظیم اللہ کی قسم, اللہ گواہ ہے, آپ تحقیق بھی کر لیں اس کی, وہ مجھے کہتے کہ میں ایکٹر بننے کے لیے جا رہا تھا. جس دن میں نے مجھے کہتا ہے تیری پہلی تقریر چیچا وطنی میں سنی ہے, میری مونچھے تھی, میں ایکٹر بننے کے لیے, کوئی ایکٹر ہے روحانہ کی کوئی ایسا اس کا نام, کہتا اس کو میں انٹرویو دے چکا تھا ایکٹر بننے کے لیے, لیکن تقریر سننے کے بعد وہ کہتے میں نے داڑھی رکھی, میں نے دین پڑھنے کا عزم کیا, اگرچہ دین تو نہیں پڑھ سکا ہوں, باقاعدہ مدرسے میں داخل نہیں ہو سکا, لیکن کہتے کہ میں نے اصحاب رسول کی مرے پر اور ان کے دشمنوں کے کفری عقائد پر اتنا لٹریچر پڑھا ہے کہ میں علی وجہ البصیرت کہتا آج اس پہ کھلے عام بحث کر سکتا ہوں. سپاہ صحابہ نے ایسے ایسے نوجوان فلموں سے کھینچ کر, وی سی آر سے کھینچ کر, ایکٹر بننے والے نوجوان وہاں سے کھینچ کر صحابہ کی مدح پہ لگا دیے. مجھے بجا طور پر آج اس پہ تحدیس بن نعمت کے طور پہ فخر کرنے کا حق حاصل ہے کہ وہ لوگ جو وی سی آر کی جان نہیں چھوڑتے تھے, رات کے ایک ایک بج جاتا ہے وہ نعرے بلند کرتے رہتے ہیں, گلی گلی نگر نگر, عمر 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 عمر, اور میں سپاہ صحابہ کے جیالے کارکنوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں, تحریک قربانی مانگتی ہے, پھول کے بستر پہ سو کے کبھی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوئی, تحریک قربانی مانگتی ہے, نرم بستروں پہ لیٹ کر کبھی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوئی ہے. دس برس افغان کے مجاہد نے جنگ لڑی ہے، 10 لاکھ انسان ذبح ہوا ہے، 50 لاکھ انسان نے جلاوطنی اختیار کی ہے، انجام کار کامیابی حاصل کر لی ہے یا نہیں کر لی؟ 30 برس ہو گئے فلسطین کے نوجوان کو لڑتے ہوئے، آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے فلسطین کا نوجوان بھی کسی ماں کا جنا ہوا ہے، افغان کا نوجوان بھی کسی ماں کا جنا ہوا ہے، اگر وہ لڑ سکتا ہے تم کیوں نہیں لڑ سکتے ہو؟ 10 سال لڑائی افغانی مجاہد نے لڑی ہے، منزل پہ پہنچ گئے ہیں، 30 برس سے فلسطین کا نوجوان لڑائی لڑ رہا ہے، ایک نہ ایک دن پہنچ جائے گا سپاہ صحابہ کے، جو یالو تمہیں لڑنا ہے، لڑنا ہے اور لڑنا ہے، سرخ ٹوپی پہن کر تمہیں صحابہ کی مدد کے لیے جان کے نشانے پیش کرنے پڑیں گے، تمہیں بیڑی پہننا پڑے گی، جیل کاٹنا پڑے گی، مصیبتیں جھیلنا پڑیں گی، تانے سانے پڑیں گے، لیکن وہ دن آئے گا جس دن تم پارلیمنٹ میں صدیق کے دشمن کا کفر منوا لو گے اور اس کے لیے سزائے موت کا تعین کروا لو گے۔
شیر اسلام قدم بڑھاؤ، شیر اسلام قدم بڑھاؤ، شیر اسلام قدم بڑھاؤ، حضرت صاحب قدم بڑھاؤ، جیوے جیوے اور حق کی نشانی، حق کی آواز،
بیٹھا گیا آگے بیٹھا گیا، جب تک سورج چاند رہے، جب تک سورج چاند رہے۔
اور ایسا کیوں نہ ہو، میں نے عرض کیا ہے کہ پاکستان کی دھرتی پر ایسی گالی دنیا کے کسی بدترین کافر کو بھی نہیں دی گئی جو صحابہ رسول کو دی گئی ہے۔ توجہ کیجئے ذرا، پیچھے کون لوگ، توجہ کیجئے، توجہ رہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، ہم کیوں نہ اٹھے؟ خدا کی قسم سب کچھ قربان کر دیں گے، ہم اس کفر کو اب برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کے ملک میں کتاب شائع ہوئی کراچی سے، اصحاب رسول کی کہانی قرآن و سنت کی زبان، اس کا ملعون اور کافر مصنف، کائنات کا بدترین کافر، غلاظت بھری قلم کے ساتھ اس ملعون کتاب میں، اس غلیظ کتاب میں تحریر کرتا ہے کہ عمر بن خطاب کا باپ حرام زیادہ تھا۔ توجہ رہے، مجھے بات مکمل کر لینے دیجیے، پھر لات میں خود کرواؤں گا۔ یہ ملعون لکھتا ہے کہ عمر بن خطاب کا باپ معاذ اللہ حرام زیادہ تھا، آگے لکھتا ہے کہ جب یہ جوان ہوا ہے تو پھر اس نے ایک لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے، اور اس زنا کے نتیجے میں ایک اور لڑکی پیدا ہوئی ہے، جب وہ لڑکی جوان ہو گئی ہے کہ جو لڑکی عمر بن خطاب کے باپ کے زنا کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی، گویا عمر کے باپ کی بیٹی لگتی تھی، کہتا ہے پھر عمر کے باپ نے اپنی اسی بیٹی سے زنا کیا ہے، اور اس زنا کے نتیجے میں یہ کائنات کا کافر اعظم لکھتا ہے کہ عمر بن خطاب نے گویا اپنی بہن کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔
فرقہ واریت کے الزام لگانے والوں، اگر تم نے بوتر کا دودھ نہیں پیا اپنی ماں کا دودھ پیے تمہاری غیرت رخصت نہیں ہو گئی ہے تو بتلاؤ جس نے فاروق اعظم کے لیے یہ لفظ تعریف کیا ہوں وہ مسلم ہے یا کافر ہے؟ اگر کافر ہے تو سپاہ صحابہ کفر کے خلاف اٹھی ہے, دگر کے خلاف اٹھی ہے, شہادت کے خلاف اٹھی ہے. ہماری راہ مت روکو, ہم نہیں رکیں گے, نہیں رکیں گے اور نہیں رکیں گے. ہم جان تک سولیوں پہ لٹکانے کا عزم کر چکی ہیں, لیکن صحابہ کا دشمن اس ملک میں رہے گا تو کافر بن کے رہے گا, ورنہ نہیں رہنے دیا جائے.
سیکھے
ایرانی چوہے, ایرانی چوہے جلوس نکالتے نہ آئے, کیوں نہ آئے؟ وجہ کیوں نہ آئے؟ تم یہ کفر بکو ملک میں, اس غلاظت کو بند کرو نا, پھر ہم سے بھی گلا نہیں ہوگا. لیکن تم یہ تمام خباستے کرو, اور اس لیے وہ جلوس نکال رہے تھے کہ نہ آئے تاکہ یہ پول نہ کھلے, تاکہ یہ راز نہ فاش ہو. یہ راز فاش کیا جائے گا, اور اس راز کو فاش کرنے کے بعد امت مسلمہ کو کسی فیصلہ کن منزل تک پہنچنے پہ مجبور کر دیا جائے. یہاں تک غلاظت برداشت کی جائے, یہ ایک رشتی ہے. پاکستان میں رشتی ختم ہونے کو نہیں آتی. اتنے ملول, اتنے کائنات کے بدترین کافر. بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رشدی جیسے ملول کافروں کو جرت دلانے والے اسی قسم کے رشدی ہیں جنہوں نے ازواج مطہرات اور اصحاب رسول کو گالیاں دی ہیں, اور اس ملول کو جرت ہو گئی ہے کہ وہ براہ راست پیغمبر کو بھی گالی دے رہا ہے اور امہات المومنین کو بھی گالی دے رہا ہے. اس نے دیے گالیاں امہات المومنین کو. آج اشتہار چھپے ہوئے, امام خمینی نے فتویٰ دے دیا ہے اتنے ڈالر دوں گا جو اس کو قتل کرے. خمینی کا پروپگنڈا کیا جا رہا, اس کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے. اس نے اعلان کیے کہ جو رشدی کو قتل کرے گا میں اتنا انعام دوں گا. توجہ رہے, کھلے لفظوں میں بات کہنا چاہتا ہوں, پوری ذمہ داری کے ساتھ رشدی کو تحفظ خمینی نے دیا ہے. آپ بڑے حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں, لیکن میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. رشدی کو تحفظ خمینی نے دی ہے. کیوں؟ دلیل ہے میرے پاس. رشدی ایک عام ملون تھا, اس نے ناول لکھا, اس میں کتے کی طرح بھونکا ہے, براہ راست اس نے رسول کو گالی دی ہے. اس صدی کا وہ سب سے بڑا گستاخ رسول اور کافر اعظم, اور یقیناً واجب القتل ہے, اور اگر پاکستان میں ہوتا اب تک قتل ہو چکا ہوتا. عام صحافی اور عام ناول نویس ہے, اس نے یہ کفر بکا ہے, غلاظت بکی ہے, وہ عام پھر رہا تھا. خمینی نے یہ اعلان کر کے کہ اتنے ڈالر دوں گا جو اس کو قتل کرے گا, اس کو موقع فراہم کیا ہے کہ وہ امریکی حکومت اور برطانوی حکومت سے اپنا تحفظ حاصل کرے کہ دیکھو مجھے ایک ملک کا سربراہ قتل کرانا چاہتا ہے, میں تمہاری رعایا کا ایک فرد ہوں, مجھے تحفظ ملنا چاہیے. امریکہ اور ایران کی ٹسر پہلے سے چلتی تھی, اس نے ضد میں آ کر رشدی کو تحفظ دیا ہے. اگر خمینی رشدی کے قتل میں مخلص ہوتا, اسے ڈالروں کے اعلان کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کی اپنی حکومت ہے, دو نوجوان دو گوریلے ایران سے بھیجے جا سکتے تھے، ہمیں تو ویزا لینا پڑتا ہے، وہ تو خود ویزا دے سکتا تھا، گوریلے دو نوجوان بھیج کر رشدی کو قتل کروا کے اعلان کر دیتا کہ میں اس کے قتل کی ذمہ داری لیتا ہوں تو بات ماننے کی تھی. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کا سربراہ ڈالروں کا اعلان کرے کہ جو اس کو قتل کرے گا میں انعام دوں گا؟ اس اعلان کے بعد رشدی کو تحفظ ملا ہے، اس اعلان کے بعد اس کے لیے پولیس متعین ہوئی ہے، اس اعلان کے بعد اس کے پیرے بٹھائے گئے ہیں. اس لیے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ خمینی نے یہ اعلان کر کے دیرا دانستہ رشدی کو تحفظ دیا ہے، لیکن بلا وجہ وہ دنیا اسلام سے کریڈٹ لینے کا خواہش مند ہے. ہم یہ کریڈٹ اسے نہیں دینا چاہتے. اس نے دیا داشتہ اس کو تحفظ دیا. پھر میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ کیا کچھ نکلے اس سے پہلے اسے کوئی معلوم نہیں ہو وہ حکمران ہے، اس کی انٹیلیجنس ہے. ایک عام آدمی کو تو ایسی باتوں کے معلوم کرنے میں دیر لگ سکتی ہے، لیکن ایک حکومت کو کیسے پتا نہیں چلا؟ اس کی تو امریکہ کے ساتھ لڑائی بھی ہے، اسے تو پہلے دن سے اس کتاب کا علم ہو چکا ہے، اس کی انٹیلیجنس کے ذریعے اسے پتا تھا، پھر وہ پہلے دن کیوں نہیں بولا ہے؟ مزید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈالروں کا اعلان کر کے خمینی نے پوری ملت اسلامیہ کی توہین کی ہے، اس نے پوری ملت کو کرایہ کا ٹٹو گردانا ہے کہ گویا یہ گستاخ رسول کو قتل کرنے کے لیے بھی یہ امت پیسے کے لالچ میں آ کے کر سکتی ہے، ویسے نہیں کرے گی. یہ اس نے امت مسلمہ کی تنقید کی ہے، توہین کی ہے، ہتک کی ہے. کرایہ کے قاتل وہاں تلاش کیے جاتے ہیں جہاں قتل کرنے والا خود کوئی موجود نہ ہو، رسول کے دشمن کو مارنے کے لیے امت کا ہر فرد تیار ہے، اسے لالچ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کرایہ کے قاتل ایران میں ہوں گے، پاکستان میں کوئی کرایہ کا قاتل نبی کے گستاخ کے لیے نہیں ہے. یہ اس نے توہین کی اور پوری ملت اسلامیہ کی توہین. غازی المدین کو کس نے دولت دی تھی جو اس نے گستاخ رسول کو قتل کیا تھا؟ کتنے ڈالر لیے تھے اس نے؟ اور یہ اعلان بھی خمینی اس وقت کر رہا ہے جب وہ اخبارات میں ریڈیو ٹی وی پہ سن اور پڑھ چکا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے مسلمان نوجوانوں نے علامتی طور پہ سر منڈوا لیے ہیں کہ ہم رشدی کو قتل کریں گے. اس پروگرام کے بعد یہ ڈالروں کا اعلان کرتے ہیں. اگر قتل کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا، قتل کرنے والے نوجوان میدان میں نہ آئے ہوتے، پھر بھی کوئی بات تھی کہ اسے اعلان کرنا پڑے. جب قتل کرنے کے لیے برطانیہ کا نوجوان رات دن سرگرداں ہے تو تجھے ڈالروں کے اعلان کرنے کی ضرورت کیسے محسوس ہوئی؟ یہ صرف اس لیے اس نے اعلان کیے کہ رشدی اس طرح چھپ جائے، اس طرح چھپ جائے، اس پہ پردہ پڑ جائے. اور خمینی چالاک آدمی ہے، اس نے اپنی قوم کو تحفظ دیے. خمینی جانتا ہے کہ میرے مذہب کے لوگوں نے سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ کو گالیاں دے رکھی ہیں، تو جس طرح تاریخ کا رخ رشدی کی طرف ہوگا، اسی طرح تاریخ کا رخ ان ملونوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے جنہوں نے عائشہ و حفصہ کو گالیاں دی ہیں، امہات المومنین پہ تباہ کیے ہیں. کیا خمینی نہیں جانتا کہ حق الیقین اس کے ایران میں چھپی ہے اور پاکستان میں آئی ہے، جس کا ملعون مصنف باقر مجلسی تحریر کرتے ہیں کہ جب مہدی غار سے باہر آئے گا تو ایسا کی قبر کھود کر اس کے وجود پہ کوڑے برسائے گا. کیا یہ کافر، یہ ملعون، یہ دجال رشدی سے کم کافر ہے؟ رشدی سے کم گستاخ رسول ہے؟ رشدی سے کم ملعون ہے؟ یہ ایران کر ہے سیے کتاب ایران میں چھپی ہے. خمینی نے اپنے ہم مسلک کافروں کے کفر پہ پردہ ڈالنے کے لیے اعلان کیے، تم اس کو کریڈٹ دیتے چلے جا رہے ہو. تمہاری عقل کا ماتم کرنے کو جی رشدی ملعون، اس صدی کا سب سے بڑا گستاخ رسول، واجب القتل ہے یا نہیں ہے؟ اونچی آواز سے واجب القتل ہے؟ پاکستانی حکومت کو اس کے لیے کوئی قدم اٹھانا چاہیے تھا یا نہیں؟ اونچی آواز سے یہ بات ننگی ہو گئی ہے، کھل گئی ہے کہ پاکستانی حکومت امریکہ کی لونڈی حکومت ہے. اگر یہ امریکہ کی لونڈی نہ ہوتی تو یہ کہتی کہ ہمارے رسول کا دشمن تیرے ملک میں ہے اور تو پیرا دے رہا ہے، ہم تو اس سے سفارتی تعلقات ختم کرتے ہیں. کہا ہے اس حکومت نے؟ بلند آواز سے کہیے، کیوں نہیں کہا؟ یہ کہتے ہیں جمہوریت دشمنی ہے، وار جمہوریت میں اتھے جی تو کڈی گئی. جمہوریت جمہوریت جمہوریت، یہ جمہوریت ہے کہ تمہارے ملک میں رسول کا نام لیا جائے تم گولیاں برساؤ؟ جمہوریت اسی کا نام ہے. اگر یہ گولیاں ضیاء کے دور میں برس جاتی تو بے نظیر شاید دوپٹہ اتار کے آ جاتی ربی کی عاشق بن کر. اتنی منافقت، جب اپنے مفادات پہ زیادہ آئے تو تم قوم کے نمائندے بن جاتے ہو، اور جب تمہارے اپنے مفادات آئے تو اس وقت انہی باتوں کو تم ظلم کہتے ہو، انہی باتوں کو تم ملک دشمنی کہتے ہو جو تم خود کر چکے ہوتے ہو. تم نے بموں کے دھماکہ کرنے والے کی کا دفاع کیا ہے، تم نے ڈاکوؤں کا دفاع کیا ہے اس دور میں جب مارشل لا تھا. تمہارے ایک عام کارکن کو اس کے اپنے کرتوت پہ اگر کہیں کوڑا لگائے تم نے اس کا دفاع کیا ہے. زنا کے سلسلہ میں کسی کو کوڑا لگائے تم نے اس کا دفاع کیا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے. آج تم نبی کے نام لینے والوں پر گولیاں برساؤ اور کہو کہ یہ جمہوریت دشمنی ہے، یہ لوگ جمہوریت کے دشمن تھے جو نبی کا نام بلند کر رہے تھے. دوسرے لفظوں کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے دور میں، تمہاری حکومت میں ہر بدماشی کی اجازت ہے، رسول کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے. سامعین گرامی قدر، میں آپ کا بہت وقت لے گیا ہوں جبکہ اتنا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن یہ سپاہ صحابہ کی پہلی کانفرنس تھی اس عنوان سے جس کے لیے میں چاہتا تھا کہ میں کچھ مواد آپ کے ذہنوں میں اتار جاؤں اور سپاہ صحابہ کا تعارف کرا جاؤں. تین سال میں سپاہ صحابہ کے نوجوانوں کو تھانوں میں الٹا لٹکا کے مارا گیا ہے، مادر زار ننگا کر کے مارا گیا ہے. میں خود آپ کے سامنے کھڑا ہوں، پولیس مجھے اس جرم میں کہ میں صحابہ کا نام کیوں لیتا ہوں، ان کے دشمن کا رد کیوں کرتا ہوں، مادر زاد ننگا کر کے مارتی رہی ہے. اللہ گواہ ہے، پولیس کا ریکارڈ گواہ ہے، لیکن الحمدللہ مجھ سے آج تک حکومت کا جبر اور ظلم میرا موقف نہیں چھین سکا ہے، نہ آئندہ انشاءاللہ چھین سکے گا. تین سال کے قلیل عرصہ میں میری جماعت کے کارکنوں کو ننگا کر کے مارا جاتا رہا ہے. 300 کے قریب گرفتار کیے گئے ہیں، 3 کارکن لیا شہید کیے گئے تھے، 1 کارکن سانحہ اسلام آباد میں امریکی جھنڈا اتارتے ہوئے گولی کا نشانہ بنایا. سپاہ صحابہ کا وہ جیالہ تھا جس نے سب سے پہلے امریکی پرچم اتارا. 3 کارکن لیا میں شہید کیے گئے سپاہ صحابہ کے، 1 اسلام آباد میں شہید کیا گئے. 300 پہ مقدمات بنائے گئے ہیں. پولیس جنگ میں ہر گھر میں سیری لگا کر داخل ہوئی ہے اور پریشان کیے ہیں. پولیس نے تشدد کی انتہا کر دی ہے. میرے محترم سامعین، سپاہ صحابہ نے کام کرنے والے علماء پر پورے ملک میں مقدمات کی لین لگا دی گئی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک گھٹیا حرکات کی گئی ہیں. علامہ فاروقی سپاہ صحابہ کے ذمہ دار رہنمائے، ان سے مسجد تک چھین لی گئی ہے کہ یہ مسجد اوقاف کی ہے، یعنی گویا ایک مسجد بھی جس سے صحابہ کی عظمت کا نعرہ بلند ہوتا تھا وہ بھی گوارا نہیں کی گئی. ہم بہت سارے سیلاب سے گزرے ہیں، بڑے طوفان سے گزرے ہیں. آج تک میری جماعت کے 2 ذمہ دار رہنما جیل کاٹ رہے ہیں، دونوں مولوی نہیں غیر مولوی ہیں. 302 جیسے سنگین کیس میں آج پونے دو سال سے جیل میں ہیں، لیکن آج تک انہوں نے معافی نہیں مانگی ہے، گھبرائے نہیں ہیں. اس تین سال کے عرصے میں کسی جماعت کا اتنی مشکلات سے گزر کر کراچی سے درہ خیبر تک اپنی لپیٹ میں ملک کو لے لینا، صحابہ کے نام کو عام کر دینا، اشتہاروں کے ذریعے، پمفلٹوں کے ذریعے، کانفرنسوں کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے، جلوسوں کے ذریعے، کالجوں میں صحابہ کا یوم منانے لگ جانا، چوکوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھ دینا، یہ تین سال کی اس جماعت کی واحد کارکردگی ہے. صدیوں تک میری نگاہ میں کوئی جماعت اتنے کم عرصے میں اتنا کام نہیں کر سکی ہے جتنا کام سپاہ صحابہ تین سال میں کر گئی ہے. میں آج چیلنج سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، اور سپاہ صحابہ جس رفتار سے چل رہی ہے انشاءاللہ بہت جلد یہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گی. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اصحاب رسول کو ہر ایک گالی ملک میں دی جا رہی ہے. بیٹیوں کی گالیاں نہیں دی گئیں، آنگن ڈائجسٹ آپ کے ملک میں چھپا تھا جس کا ملعون مصنف لکھتے کہ معاویہ کی بیٹی یار تلاش کیا کرتی تھی اور تمام صحابہ کی بیٹیاں عاشق تلاش کیا کرتی تھی. ہائے آپ کے ملک میں 1400 سال بعد صحابہ کی بیٹیوں تک کو گالیاں دی جاتی ہوں. ان حالات میں سنیت لمبی چادر تان کے سو رہے تو یہ سنیت نہیں کوئی اور شے ہے. ہم غیرت ماں کے بیٹے ہیں، رقمن امی نے جایا ہے، ہم ہرا ماں کے بیٹے ہیں، کسی لوڈی کی اولاد نہیں ہے. ہم صحابہ پر جان دیں گے، اولاد دیں گے، ماں دیں گے، وطن دیں گے، جداد دیں گے، علاقہ دیں گے، حتیٰ کہ سولی پہ لٹکنا پڑا تب بھی لٹک جائیں گے. لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ کو صحابہ کے دشمن کے لیے غیر مسلم کا فیصلہ کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا.
چہرے چل قدم بڑھاؤ.